بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اربابی۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامن، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے تاکید کی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ایران کے خلاف فوجی اقدام کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتی۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف الخدمت فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اب تک 50,000 افراد کی اموات ہو چکی ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راج سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد ایوان کی کارروائی 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے تاکید کی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ایران کے خلاف فوجی اقدام کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی فوجی مشقوں کے بارے میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ایران کی جانب سے منہ توڑ جواب دیے جانے میں سنجیدگی کا بارہا مشاہدہ کر چکی ہے، اور اس حکومت نے جارحیت پر جوابی اقدام کا مزہ بھی چکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ غاصب صہیونی حکومت کا حامی اور اس غاصب حکومت کا اتحادی ہے، اس لیے اسے اس غاصب حکومت کے جارحانہ اقدامات پر جواب دہ بھی ہونا چاہیے۔ ناصر کنعانی نے پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ مذاکرات کا عمل اس بات کا متقاضی ہے کہ مقابل فریق اگر معاہدے میں واپسی کا خواہاں ہے تو اسے اس سلسلے میں عملی اقدامات بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ ایران کی جانب سے انسانی نقطہ نظر سے حتی المقدور اجلت پسندانہ اقدام کیا گیا، جبکہ امریکہ کی جانب سے ایسے کسی اقدام کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کے دورے چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے دو طرفہ تعلقات میں ایک بڑی اور اہم تبدیلی کا ترجمان قرار دیا۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے عدلیہ کے کارکنوں کو حکم دیا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے بلووں میں ملوث نوجوانوں کو عام معافی دینے کے بعد ان افراد کی رہائی کی رفتار کو مزید تیز کریں۔ عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ محسنی ایجائی نے عدلیہ کے عہدیداروں اور کارکنوں سے کہا کہ گزشتہ مہینوں کے دوران بلووں میں گرفتار ہونے والے اور سزا یافتہ افراد کو جنہیں اس عام معافی کے تحت رہا کیا جا رہا ہے، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو مطلع کرنے اور ضروری دفتری کارروائی کا سلسلہ تیز کیا جائے۔ غلام حسین محسنی ایجائی نے عدلیہ کی اعلیٰ کمیٹی کے اجلاس کے دوران ایک بار پھر رہبر انقلاب اسلامی کے اس فیصلے کو انتہائی اہم قرار دیا، جس سے دشمن مایوس ہوئے اور عوام کی خوشیوں میں بھی اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، گزشتہ 3 دہائیوں دوران رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے عوام کے تئیں اپنی پوری طرح سے شفقت پدری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف الخدمت فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اب تک 50,000 افراد کی اموات ہو چکی ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر محمد عبدالشکور نے کہا کہ دونوں ممالک میں لاکھوں افراد بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ترک کاروباری گروپ نے اپنی رپورٹ میں ترکیہ اور شام میں زلزلے سے $84 ارب کے نقصان کا تخمینہ لگایا ہے۔ ترک کاروباری گروپ کی رپورٹ کے مطابق تباہ شدہ ہزاروں عمارتوں کی تعمیر نو پر $70 ارب سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ قومی آمدنی کو ہونے والا نقصان $10 ارب سے زیادہ ہے۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ملبہ ہٹانے کی کوشش کے علاوہ زلزلہ متاثرین کو طبی خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ سلسلے میں ایرانی فوج کی جانب سے جنوبی ترکیہ میں فیلڈ اسپتال بھی قائم کیا گیا ہے۔ ایران کے مسلح افواج سے ترکیہ کے وزیر دفاع کی درخواست کے بعد جنوبی ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ شہر آدیامان میں 50 بیڈ کا فیلڈ اسپتال قائم کر دیا گیا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے طبی محکمے کے سربراہ حبیب صفدر نے ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آدیامان شہر میں جو فیلڈ اسپتال قائم کیا گیا وہ ایران کے زلزلہ زدہ علاقے خوئی میں قائم شدہ اسپتال کی مانند تمام طبی وسائل و آلات سے آراستہ ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے فضائی شعبے کے سربراہ محمود شیخ حسنی نے بھی کہا ہے کہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے مکمل وسائل کے ساتھ 120 افراد پر مشتمل امدادی ٹیم ترکیہ روانہ کی گئی ہے۔ ترکیہ کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیموں کے علاوہ جو امدادی کاموں میں سرگرم ہیں ان علاقوں میں تعینات نامہ نگاروں کی جانب سے رپورٹیں اور تباہ شدہ علاقوں کی تصاویر بھی ارسال کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب شام میں بھی زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب تک تقریباً 4,000 تک پہنچ چکی ہے اور دوست ملکوں خاص طور سے ایران کی جانب سے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ شام کے مختلف علاقوں میں ایران کی امدادی سرگرمیوں کا ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاعانی نے قریب سے جائزہ بھی لیا ہے اور شام کے مختلف علاقوں کے لیے اب تک ایران سے درجنوں امدادی کھیپیں پہنچ چکی ہیں۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد ایوان کی کارروائی 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریسی رکن پارلیمنٹ رجنی پاٹل کی ایوان سے معطلی اور ہنڈنبرگ رپورٹ پر اپوزیشن کے زبردست ہنگامے کے درمیان راجیہ سبھا کی کارروائی 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی راجیہ سبھا میں بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے وقفے سوالات کے آغاز کے ساتھ ہی ایوان کی کارروائی ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ پہلے انہوں نے وقفے سوالات چلانے کی کوشش کی لیکن کانگریس کے ارکان نے ہنڈنبرگ رپورٹ اور رکن پارلیمنٹ رجنی پاٹل کی معطلی کے معاملے پر بحث کرانا چاہیے اور پھر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین نے الزام لگایا کہ اپوزیشن ایوان کی کارروائی چلانے میں تعاون نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ اراکین عوامی توقعات کے مطابق کام کریں لیکن اپوزیشن ارکان بدستور نعرے بازی کرتے رہے۔ اس درمیان مختلف مسائل پر حکمت عملی طے کرنے کے لیے پیر کو اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ بھی ہوئی۔ میٹنگ میں اڈانی کا معاملہ سب سے اوپر رہا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ہم نے حد بندی کمیشن کو سرے سے ہی مسترد کر دیا اور عدالت کے فیصلے سے ہمارے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ اسمبلی نشستوں میں اثر نو حد بندی دراصل انتخابات میں دھاندلی کا ایک عمل ہے جو الیکشن سے پہلے انجام دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے پیر کو جموں کشمیر میں اسمبلی اور پارلیمانی نشستوں کی اثر نو حد بندی کو چیلنج کرنے والی عرضی کو خارج کر دیا۔ محبوبہ مفتی نے اس سلسلے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے حد بندی کمیشن کو سرے سے ہی مسترد کر دیا اور حد بندی کے بارے میں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اور تنظیم 9 ایکٹ پہلے عدالت میں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس پر فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی کے حق میں اقلیتی فرقے کو اکثریتی فرقے اور اکثریتی فرقے کو اقلیتی فرقے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہر کسی کی آخری امید عدالت ہی ہوتی ہے اور ایک غریب عدالت کے سوا اور کہاں جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اتحادی حکومت پر جم کر زبانی حملہ کیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بقول ان کے بڑے چوروں کی وجہ سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ عمران خان نے انتخابات کے اپنے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں، لیکن حکمراں کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو آزادی بھی نہیں ہوگی، اور اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو جمہوریت بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ عمران خان نے حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر سابق آرمی چیف قمر باجوہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم روس سے سستا تیل لے رہے تھے اور آرمی چیف یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کی مذمت کر رہے تھے۔ خاتون جج کو دی گئی دھمکی کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی مقامی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو وارنٹ گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی۔ روس کی بیرون ملک انٹیلیجنس سروس ایس وی آر نے اعلان کیا کہ امریکی فوج روس اور وسطی ایشیائی ممالک میں دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے دہشت گرد عناصر کو ٹریننگ دے رہی ہے۔ اسپوٹنک کے مطابق اس بیان میں آیا کہ مذکورہ خبر کی مصدقہ رپورٹس مل چکی ہیں۔ ایس وی آر کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج داعش اور القاعدہ سے وابستہ دہشت گردوں کو بھرتی کر کے انہیں روس اور سی آئی ایس ملکوں میں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ ان دہشت گردانہ حملوں کے لیے شمالی قفقاز اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایس وی آر کے اعلان کے مطابق امریکہ نے گزشتہ جنوری کو 60 دہشت گردوں کو شام میں واقع اپنے اطنف فوجی اڈے میں ٹریننگ دے کر ان افراد کو روس اور وسطی ایشیا کے چند ممالک کی جانب روانہ کیا ہے، جہاں ان دہشت گردوں کو سفارتکاروں اور فوجی عہدیداروں پر قاتلانہ حملوں میں استعمال کیا جائے گا۔ یمن میں صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کی جارحیت بدستور جاری ہے، جبکہ سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کے الحدیدہ سمیت مختلف صوبوں میں رہائشی علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المصرا ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ الحدیدہ میں یمن کے مسلح افواج نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حیس، جبلیہ اور مقبنہ کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام اندازِ جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازِ جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں کے ساتھ ساتھ، یا یوں کہا جائے کہ انداز جہاں کے قالب میں، پروگرام صدی کا معجزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام صدی کا معجزہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے صدی کی معجزہ، جو انداز جہاں کے قالب میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے صدی کا معجزہ۔ جناب، جیسا کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 44 سال قبل آنے والا اسلامی انقلاب، جس کو ایرانی عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں شاندار طریقے سے کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، بے پناہ برکتوں، نتائج، ثمرات کے ساتھ آیا، اور ظاہر ہے کہ اپنی دامن میں سوغات لے کر آیا، ترقی کی، پیش رفت کی، کامیابی کی، مختلف میدانوں میں پیش رفت دیکھنے کو ملی۔ تو اب اگر اسے صدی کا معجزہ نہ کہا جائے تو اور کیا عنوان دیا جائے؟ جی ہاں، اسلامی انقلاب صدی کا معجزہ ہے، جس نے بے پناہ نتائج، برکتیں، کامیابیاں، ترقی، پیش رفت اور سب کچھ بطور سوغات نہ صرف ایرانی عوام کو پیش کیا، بلکہ پوری دنیا کی حریت پسند اقوام اور اسلامی دنیا کو بھی اس نے بہت کچھ سوغات سے نوازا ہے۔ چلتے ہیں اس وقت دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر قمر آغا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ قمر آغا صاحب، اس بار اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی جو ریلیاں ہیں، عوام نے بہت پرجوش طریقے سے، یعنی گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ پرجوش طریقے سے شرکت کی، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ پچھلے آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ دو تین مہینوں میں کچھ مغربی ایجنٹوں کے ذریعے یہاں پر بلوا کرانے کی کوشش کی گئی، اور پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جو ذرائع ابلاغ اور میڈیا تھے انہوں نے اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کی گویا ایران کے عوام جو ہیں اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام سے انہوں نے فاصلہ اختیار کر لیا۔ لیکن اب جب 11 فروری کو کروڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اندازے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے؟
جی ہاں، کہا جا سکتا ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل کے آئے۔ میرا ماننا یہ تھا شروع سے کہ ریجیم بہت اسٹرانگ ہے حکومت، اور اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ بیسیکلی مڈل کلاس ایجوکیٹڈ ویسٹرن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس اربن مڈل کلاس کی طرف سے ہے۔
جی قمر آغا صاحب، معاف کیجیے گا کہ ہمارا رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا تھا، آپ اپنا سلسلے کلام جاری رکھیں۔ اور اس میں ایک سوال عمر اور جوڑنا چاہتا ہوں کہ 298 فارسی زبان کے چینل ہیں جو صرف اور صرف ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف رات و دن تشہیراتی مہم چلاتے ہیں، کیا اسی مثال، ظاہر ہے کہ آپ ایک کونہ مشق اور سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، دنیا میں اور ملتی ہے؟
نہیں دیکھیے، یہ ایک جنگ ہے اور شروع سے جو چل رہی ہے، خاص طور سے جو پشچمی دیش ہیں انہیں ان کو بالکل منظور نہیں ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ایران جو کہ ایک ان کا بہت امپورٹنٹ الائی ہوتا تھا رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں، جہاں سے وہ اتنا تیل گئے سب دنیا بھر کے ذخیرے جو تھے وہاں سے اس پہ ان کا کنٹرول تھا، ایرانین فوجوں کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، وہ ریولوشن کے بعد ختم ہو گیا، اور ایران کیونکہ پرشین گلف سب سے امپورٹنٹ ملک ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری بات یہ کہ شاہ ایران کے زمانے میں جو امریکن پالیسی تھی مڈل ایسٹ کی، وہ تین دیشوں پر منحصر تھی، اس میں ایک ترکی تھا، دوسرا اسرائیل تھا، اور تیسرا ایران تھا۔ ایران جو سب سے امپورٹنٹ پلیئر پلر تھا جسے کہا جاتا ہے، وہ پلر ہٹ گیا، اور ایسی جگہ سے جو کہ خلیج فارس سے جہاں پہ کہ اتنا تیل کے بڑے بھنڈار اور گیس پائی جاتی ہے ایران کے علاوہ دوسری جگہوں سے، اس کا نتیجہ یہ ہوا انہیں 3 لاکھ فوج وہاں پہ پہلے تو ڈپلائی کرنے پڑے، پھر اس کے بعد انہوں نے فلیٹ ایک نئی پوری سینٹرل کمانڈ وہاں پہ قائم کیا بحرین اور قطر کے بیچ میں، تو سعودی عربیہ میں اپنے ٹروپس ان کو ڈپلائی کرنے پڑے۔ تیل کی آمدنی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ تیل کا جتنا کاروبار عرب کرتے ہیں وہ ڈالر میں کرتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ان کے پاس ابزاربشن کرنے کیپیسٹی نہیں ہے اس پیسے کو، اور پھر دوسری ایک چیز اور بھی ہے، ان کے پاس کوئی بڑے بینک نہیں ہے انٹرنیشنل، تو سارا پیسہ بھی امریکہ میں جاتا ہے۔ ایران نے ان کا جو پورا پلان تھا اس کو ڈسٹرب کر دیا، اور دوسری بات یہ کہ ایران نے جو اپنی پالیسی خلیج فارس کے لیے جو طے کی، اس نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کا، اس پورے خطے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے اس ملک کی ہے، جو ملک اس خلیج فارس کے چاروں طرف ہیں عرب اور ایران، ان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ امریکن اور نہ کہ باہر کی فوجیں نیٹو کی آئیں وہاں پہ رہیں اور کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہیں نے کہا کہ ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی تھا کہ جو جنگ ہے اس وقت غربت اور جو پریشانی ہے پورے خطے کی وہ دور ہونی چاہیے. تیل کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ باہر کے بینکوں میں پیسہ رکھا جائے باہر اس کا فائدہ اٹھائے, بلکہ عام جنتا اس سے فائزاب ہونی چاہیے اور سب کو مل کے ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے. ایران تو خود تو بہت ڈیولپ ہو گیا ہر فیلڈ میں, سیلف ریلائنس اسی وجہ سے 8 سال کی جنگ چلی, جنگ بھی اسی لیے چلی, عراق میں اٹیک اسی لیے کیا بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اور یہ سوچا تھا کہ یہ وقت اچھا ہے, لیکن اس کو منتی کھانی پڑی ہے. اور 8 سال تک جس طرح کا ہم نے ڈسٹرکشن کیا ہے وہاں پہ ایران کے اندر, 1 ملین لوگ مرے ہیں پورے دونوں طرف سے, اور سب سے زیادہ ایرانی ہم ایران کے رہنے باشندوں کو نقصان ہوا. انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا, ڈیولپمنٹ جتنا تھا وہ رک گیا, بلکہ برباد کر دیا پرانا. دوبارہ سے 15-20 سال کے اندر ایران پھر سے ایک بڑی طاقت کی شکل میں مر جا گیا. تو پشچمی دیش یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتے کرتے ہیں, اور اس وجہ سے بار بار کچھ نہ کچھ ایران کے خلاف کرتے رہتے ہیں. کبھی اسرائیل کرتا ہے تو کبھی وہ لوگ ڈائریکٹ کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسرائیل کے تھرو کی کرایا جائے, سستا پڑتا ہے, اس لیے اسرائیل ان کی کلائنٹ اسٹیٹ ہے, وہ اس سب کام کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے, اس سے کراتے ہیں. خود ڈرتے بھی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اگر ایران پہ ڈائریکٹ اٹیک کریں گے 6 بلین تو افغانستان, 6 ٹریلین ڈالر تو افغانستان اور عراق کی جنگ میں برباد ہوا. اگر ایران سے لڑنا پڑا جو کہ ایک بہت طاقتور ملک ہے تو پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر ختم ہو جائیں گے, امریکن اکنامی کلاس ہو جائے گی. ایسے ادر وائز بھی دیکھا جائے تو اکنامی کی بہت بری حالت ہے اس وقت امریکہ کی. یہ لوگ کبھی برداشت نہیں کرتے, ہمیشہ کوشش ان کی جاری رہتی ہے ایران کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی.
بہت شکریہ قمر آغا صاحب, بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا, بہت شکریہ. یقینی طور پر جس اتحاد اور قومی اتحاد کا جلوہ پیش کیا ہے ایرانی عوام نے 11 فروری کی ریلیوں میں, اس سے دوستوں کے لیے, علاقے کے ممالک کے لیے, مسلمان اقوام کے لیے اور حریت پسندوں کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام جا رہا ہے, اور دشمنوں کے لیے مایوسی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, یہ زندگی مختصر بہت قسمت کی بام پر ہے یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید۔
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بچوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آؤ، اور جو شخص بچوں پر مہربانی اور بڑوں کا احترام نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، بچوں سے الفت و محبت کرنا بنیادی اور اسلامی طریقوں میں سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور ان سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ قلبی طور پر اپنے عمل سے بچوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ انہیں دوست رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بات بچوں پر مثبت اثر ڈالے گی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ والدین بچوں میں ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو ان کی ذات کو تعمیر کرے اور مخصوص اعتقادات ان کے اندر جنم لیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر محبت اور دوستی کے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جس کا مقصد انہیں رشد و کمال کی طرف لے جانا ہے۔ انسان طبیعی اور فطری طور پر محبت کا طلبگار ہوتا ہے۔ محبت نفس کی تربیت اور سخت دلوں کی نرمی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ محبت ہی ہے جس سے کسی دوسرے انسان کے دل و دماغ کو مسخر اور فتح کیا جا سکتا ہے اور اس کے دل کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے اور انہیں طغیان و بغاوت اور برائیوں سے روک کر بندگی و حق و صداقت کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ بچوں، نوجوانوں، یہاں تک کہ بوڑھوں کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنے والدین سے محبت دیکھیں گے تو تھوڑی بہت کمیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ماہرین علم النفس بہت سی برائیوں، کجربیوں اور انحرافات کا سبب محبت اور توجہ کی کمی کو قرار دیتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ جب تک ان بے توجہی یا کم توجہی کا ازالہ نہ ہو جائے ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کو بوڑھوں سے زیادہ محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے کھانا پینا ان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح سے محبت اور توجہ بھی ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ ان کے عواطف و احساسات کی بخوبی اور بآسانی تربیت کی جا سکتی ہے اور انہیں اچھا انسان بنایا جا سکتا ہے۔ جب تک اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی بات پر کان نہیں دھرے گا، کیونکہ انسان اسیر محبت ہوتا ہے اور احسان و اظہار، محبت و دوستی انسان کو بندگی کی سرحد تک لے جا سکتی ہے۔ خداوند عالم بھی اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے، اور اس کی دوستی انسان کے رشد و کمال اور اس کی ترقی کا سبب بنتی ہے اور رذائل اور برائیوں کو اس سے دور کرتی ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ بنا سکیں اور ان میں خوشی، امید اور جذبے کو زندہ رکھ سکیں، تو وہ اپنی تربیت میں کامیاب ہیں، اور تربیت کا یہ نسخہ نہایت مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ تربیت کی سب سے اہم اور مؤثر روش محبت ہے۔ محبت جاذبیت، کشش اور مقصد پیدا کرتی ہے اور طاغی و باغی انسانوں کو رام کر دیتی ہے، اور گھر کے نالائق و نافرمان بچوں کو آرام اور سکون بخشتی ہے۔ بچے گھروں میں قانون اور رعایتوں سے زیادہ محبت و عطوفت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور ان کی روح کی سلامتی و سعادت مندی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب گھر کی فضا اور ماحول میں الفت و محبت، مہر و محبت قائم و استوار ہو۔ لہٰذا اگر والدین بچوں کی اس ضرورت پر قادر نہ ہوں تو ان کے یہاں احساس کمتری پیدا ہو جائے گی، جو انہیں آگے جا کر فردی اور معاشرتی زندگی میں مشکلوں سے دوچار کر دے گی۔ گھر کے ماحول کو محبت سے پر ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے لیے اس میں صحیح و کوشش کی راہ ہموار ہو سکے۔ محبت تعلیم و تربیت کے بہت سے موانع اور مشکلات کو برطرف کرتی ہے، خاص طور پر فکری اور ثقافتی امور میں محبت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ بہت سے کام ایک تبسم سے حل ہو جاتے ہیں جو بڑی بڑی کوششوں اور جافشانیوں سے حل نہیں ہوتے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، سارے پروگرام اچھے ہیں، خبریں تبصرے تو ریڈیو تہران کے خاص ہوتے ہی ہیں، سیاسی و مذہبی پروگرام میں امت مسلمہ کو متحد کرنے اور آپسی اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ماہ محرم الحرام جہاں ہمیں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، وہیں ہمیں ایک دوسرے کے احترام اور امن و آشتی کا پیغام بھی دیتا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مذاہب و فرق امام حسین علیہ السلام کے انسانیت کو دیے گئے پیغام کے سائے میں رہتے ہوئے دشمنان انسانیت کے خلاف متحد ہو جائیں اور عالمی سامراجی طاقتوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ ریڈیو تہران سے بہترین پروگرام پیش کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور سامعین محترم، محمد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن عبداللہ ابن جعفر ایک باغ میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک کالے غلام پر پڑی جو باغ میں کام کر رہا تھا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا اور غلام نے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا تو جیسے ہی اس نے دسترخوان بچھایا، باغ کی چہار دیواری پر چھلانگ لگا کر ایک کتا باغ میں داخل ہو گیا اور غلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ غلام نے تھوڑا سا کھانا کتے کو دے دیا۔ کتے نے اسے کھا لیا لیکن پھر بھی اس کی طرف دیکھتا رہا۔ غلام نے دوبارہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا اور اس نے پھر اس غذا کو کھا لیا، لیکن اس کے باوجود کھانے پر نظریں جمائے رہا، یہاں تک کہ غلام نے اپنا پورا کھانا کتے کو دے دیا۔ کتے نے سب کھانا تھوڑی دیر میں کھا لیا اور سیر ہو گیا، لیکن غلام بھوکا رہا۔ عبداللہ جو اس واقعے کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے غلام سے پوچھا، تم جانتے تھے کہ تمہارے پاس اس کھانے کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی، تو پھر اپنا پورا کھانا کتے کو کیوں دے دیا؟ غلام نے کہا، وہ کتا بہت زیادہ بھوکا تھا اور میں اس کا پیٹ بھر کر بہت زیادہ خوش اور راضی ہوں۔ عبداللہ اس غلام کی شجاعت و اظہار اور فراخ دلی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشحال ہوا اور باغ اور غلام کو اس کے مالک سے خرید دیا۔ پھر غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا اور باغ بھی اس غلام کے حوالے کر دی، اور اس طرح ایک نیکی کے ذریعے سے بھوکا کتا شکم سیر ہوا، فقیر اور غلام آزاد ہو گیا اور ایک باغ کا مالک بن گیا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجئے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 بہمن، 23 رجب المرجب اور 14 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس رجب المرجب سن 1299 ہجری قمری کو ممتاز فقی آیت اللہ سید حسین کوہ قمری نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنے دور کے جید علماء، خاص طور سے شیخ مرتضی انصاری سے قصب فیض کیا، اور شیخ انصاری کی وفات کے بعد خود دینی طلبہ کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیے۔ 800 سے زائد فاضل علماء نے ان کے درس سے استفادہ کیا۔ چودہ فروری سن 1815 عیسوی کو ٹائپ رائٹر کے موجد کرسٹوفر شولز پیدا ہوئے۔ وہ 32 سال کی عمر سے جب وہ ایک کارخانے میں کام کرتے تھے، لکھنے کی مشین ایجاد کرنے کی فکر میں تھے۔ آخر کار انہوں نے انتھک کوششوں کے بعد ٹائپ رائٹر کی ایجاد میں کامیابی حاصل کی۔ چودہ فروری سن 1905 عیسوی کو اردو کے ایک معروف شاعر داغ دہلوی کا انتقال ہوا۔ وہ 25 مئی 1831 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ فارسی کی تعلیم غیاث اللغات کے مصنف قیاس الدین سے حاصل کی اور شاعری میں ذوق کی شاگردی اختیار کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی سے نکلے اور رامپور پہنچے، جہاں نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ 1891 عیسوی میں داغ دہلوی نواب محبوب علی خان نظام دکن کے استاد مقرر ہوئے اور 14 فروری 1905 عیسوی کو 74 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔14 فروری 1938 عیسوی کو صہیونیوں کے دہشت گرد مسلح گروہ پالماخ نے فلسطینیوں کے قتل عام کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے ایک گاؤں ساسا پر حملہ کر دیا۔ صہیونیوں کے اس حملے میں 60 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثر بچے اور عورتیں شامل تھیں۔ یہ حملہ 2 دن تک جاری رہا اور اس دوران فلسطینیوں کے کم سے کم 20 گھر تباہ کر دیے گئے۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 14 فروری 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے 1773 جنگی طیاروں نے جرمنی کے خلاف تاریخ کی بے رحمانہ ترین بمباری کا آغاز کیا۔ اس بمباری میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے اور جرمنی کے کئی صنعتی شہر خاک کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ یہ بمباری 3 دن تک جاری رہی اور اس میں 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک افراد ہلاک ہوئے۔13 فروری 1963 عیسوی کو انگلستان کے سرجری کے ماہر مارٹن اسکاٹ نے انسانی گردوں کے آپریشن میں کامیابی حاصل کی۔ وہ انگلستان کے شہر لیڈز کے ایک ہسپتال میں انتقال کرنے والے ایک شخص کے گردے کو فوری طور پر آپریشن کے ذریعے نکال کر اپنے دوسرے مریض کے گردے کی جگہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔25 بہمن 1367 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے ارتداد کا فتویٰ صادر کیا۔ سلمان رشدی نے اپنی توہین آمیز کتاب شیطانی آیات میں اسلام، قرآن، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی انتہائی احمقانہ انداز میں توہین کی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں مغربی حکومتوں نے سلمان رشدی کی وسیع سطح پر حمایت کی، جس سے آزادی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف مغربی دنیا کی گھناؤنی سازش کا پتہ چلتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے نے مسلمانوں کے درمیان بیداری پیدا کی، جس کے نتیجے میں چند سامراجی اور سامراج کے پٹھو ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے اکثر ممالک میں اس توہین آمیز کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ 14 فروری 2011 کو بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف بحرینی عوام کی تحریک آزادی شروع ہوئی۔ آل خلیفہ حکومت کے خلاف جو آل سعود حکومت سے بہت زیادہ وابستہ ہے، بارہا عوامی تحریکیں چلی ہیں۔ 2011 میں بعض عرب ممالک میں انقلابی تحریکوں میں شدت آنے کے بعد بحرینی عوام نے بھی جمہوریت کے قیام اور امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا، لیکن آل خلیفہ اور آل سعود کی افواج ان کو سرکوب کر رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بحرینی حکومت کو امریکی مدد حاصل ہے اور اس کا فوجی اڈہ بھی بحرین میں قائم ہے۔ مغربی حکومتیں اور ذرائع ابلاغ بحرین کے عوام کی تحریک آزادی اور اس کے سامراج مخالف مطالبات پر توجہ نہیں دیتے۔ اور 14 فروری 2005 کو لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک کار بم دھماکے میں ہلاک کیا گیا۔ رفیق حریری، جو لبنان کے بہت دولت مند تاجروں میں سے ایک تھے، 1992 سے 1998 تک اور پھر 2000 سے 2004 تک لبنان کے وزیر اعظم رہے تھے۔ وہ لبنان میں شامی فوج کی تعیناتی جاری رہنے کے مخالف تھے، اسی وجہ سے ان کی موت کے بعد امریکہ اور فرانس نے دعویٰ کیا کہ ان کو شامی ایجنٹوں نے قتل کیا ہے۔ مذکورہ ممالک کے دباؤ کے تحت اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ایک عدالت کو رفیق حریری قتل کیس کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپی گئی، لیکن یہ عدالت شام پر عائد الزامات کو ثابت نہیں کر سکی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين و وعلی آل طیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین و حبلی فی الثلثاء ثلاثا لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا غما الا اذهبتا ولا عدوا الا دفعتا ببسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء استدفع كل مكروه اوله سخطه واستجلب كل محبوب اوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم